भरी है सब्र के फूलों में ताजगी तुमने हुसैन दे दी हकीकत को जिंदगी तुमने हर एक काम मोहब्बत की राह पर आई हर एक काम मोहब्बत की राह पर आई बुझे चराग से किए सी रोशनी तुमने
बाबा से बुलंद सलवात
ज़ैनब ने कहा बाप के कदमों से लिपट कर अब आए हो बाबा ज़ैनब ने कहा बाप के कदमों से लिपट कर अब आए हो बाबा जब लुट गया परदेश में अम्मा का भरा घर आए जब लुट गया परदेश में अम्मा का भरा घर अब आए हो बाबा गराना ही था खालिक की रजा से उस वक्त नाए जब खाक पदम तोड़ रहा था मेरा अकबर हाय जब खाक पदम तोड़ रहा था मेरा अकबर अब आए हो बाबा जब बाली सकीना के गोहर छीने गए थे लगते थे तमाचे हसरत से मुझे देखती थी बानोए मुस्तर हाय हसरत से मुझे देखती थी बानोए मुस्तर अब आए हो बाबा क्या आपने देखा न होगा क्या हश्र बपा था जब पुश्त से भी مار کے کھینچا گیا بستر ہائے جب پشت سے بیمار کے کھینچا گیا بستر اب آئے ہو بابا جب شام کے قضاق مجھے لوٹ رہے تھے خیموں کو جلا کے آپ آ گئے ہوتے تو نہ چھنتی میری چادر ہائے آپ آ گئے ہوتے تو نہ چھنتی میری چادر اب آئے ہو بابا ایک رات کے مہمان پھر قید سلاسل ایک رات کے مہمان پھر قید سلاسل
بابا سے بلند صلوات
زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر اب آئے ہو بابا
بابا سے بلند صلوات
آخر علی العظیم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما لا بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين اللهم عجل له الفرج ولعنة الله على أعدائه أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن ولو كانوا من قبل لفي ضلال مبين ایک ہی انداز کی قرآن کریم کی یہ چار آیتوں کی اس عشرہ محرم میں آج آخری مرتبہ تلاوت کی گئی ہے. کل سے انشاءاللہ اسی عنوان تزکیہ نفس, اس کے طریقے, اس کے تقاضے اور یہ فیس بک وغیرہ کے مسئلے اسی عنوان پر, لیکن مختلف آیتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی. اور یہ یاد دلا دوں کہ سورہ جمعہ کی آیت آج ہماری پانچویں مجلس میں پہلی بار سرنامہ کلام بنی, کیونکہ یہ چار آیتیں قرآن میں اتنی ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں. دو سورہ بقرہ میں آئی ہیں, تیسری سورہ آل عمران میں, اور چوتھی یہ سورہ جمعہ میں. کہ بہت سے لوگ یہ فرق بھی محسوس نہ کر پائے ہوں گے کہ یہ الگ الگ آیتیں تلاوت کی گئی ہیں. پہلے دن لقد من اللہ, اللہ کا احسان. دو دن ابراہیم کی دعا ربنا وبعث فیہم رسولا, اور آج کے دن خدا کا حتمی اعلان کہ ہم نے اپنے حبیب کو اس دنیا میں کس لیے بھیجا اور دعائے ابراہیم کو کس طرح پورا کیا. اور جو کل کی تقریر کے آخر میں ایک مسئلہ آیا تھا، اسی حوالے سے پہلے تو ایک تمہیدی بات، قرآن کریم کے ترجمے سے صحیح معنوں میں قرآن پوری طرح سمجھ میں نہیں آتا، ایک خاکہ ذہن میں بنتا ہے، ایک اندازہ آدمی کو ہوتا ہے کہ پروردگار کیا ارشاد فرما رہا ہے، لیکن جو پیغام کا ایک حسن ہوتا اس کے لیے نہ صرف یہ کہ آدمی کو عربی پتا ہو بلکہ عربی پہ ایک کمانڈ ہو، اور اس کے ساتھ جو میں اکثر دو تین مثالیں پہلے دیتا رہا ہوں، یہ ایک ایک لفظ کی اپنی جگہ اہمیت ہے، اگر اسی لفظ سے ملتا جلتا اور اسی معنی کا کوئی اور لفظ بھی قرآن میں آیا، یہاں کے لفظ کو آپ وہاں نہیں رکھ سکتے، وہاں کے لفظ کو یہاں نہیں رکھ سکتے، اور اسی طرح الفاظ کی ترتیب کی بھی اہمیت، تو کل ترتیب کے حوالے سے بات ہوئی تھی کہ اگر ابراہیم نے یعلمہم پہلے کہا اور یزکیہم بعد میں کہا، خدا نے یہ ترتیب کیوں بدل دی؟ اور ایک جگہ نہیں تین جگہ خدا نے یہ ترتیب بدلی، تو یہ قرآن کے سمجھنے کے لیے خالی الفاظ کافی نہیں، وہ جو بہت ہی مشہور اس کی مثال علماء دیتے ہیں، اسمئی کا واقعہ، عرب کا ماہر ترین علم عربی کا ماہر ترین انسان، السارق والسارقہ کی آیت کی تلاوت کر رہا ہے سفر کے درمیان، اور آیت کے آخر میں ہے کہ اللہ حکیم ہے، اس نے غلطی سے لفظ پڑھ دیا اللہ رحیم، السارق والسارقۃ ایدیہما، وقت جو کہ بہت کم رہتا ہے تو بعض اوقات مجھے آیتیں یا حدیثیں پڑھنے کا موقع بھی نہیں ملتا، آیت کے آخر میں حکیم ہے، اس کی زبان پہ غلطی سے رحیم آ گئے، اور قرآن کریم میں اللہ کے لیے لفظ رحیم بار بار استعمال ہوا، لیکن جہاں پہ رحیم آیا وہ رحیم ہی آئے گا، جہاں پہ حکیم آیا وہاں پہ حکیم ہی آئے گا عقلن بھی، تو قریب میں جو ایک بدو عرب بیٹھا ہے تو کچھ نہیں جانا، قرآن کیا، حدیث کیا، اسلام کیا، دین کیا، کچھ نہیں پتا، ایک مرتبہ وہ چونکا اور اس نے کہا کہ اے شخص، ابھی جو کلام تو پڑھ رہا تھا شروع میں تو بہت اچھا تھا، آخر میں جا کے ذرا خرابی پیدا ہو گئی، آپ ایک بہترین شاعر انیس ہے یا غالب ہیں یا اقبال ہیں، شعر میں ایک مصرع ان کا لگا اور دوسرا مصرع جو کراچی کی کوچس کے پیچھے اشعار لکھے ہوئے ہوتے ہیں، ماں کی دعا اور قلندر کی بد دعا مثلاً، اس ٹائپ کا کوئی مصرع لگا دے، فوراً آدمی چونک اٹھے گا کہ یہ دو، ایک آدمی کا کلام نہیں لگتا، کہاں پہلا مصرع جو غالب کہا اتنا بلند، اسمعی بدو عرب اعتراض کر رہا ہے کہ ابھی جو تو پڑھ رہا تھا شروع میں اتنا بہترین اسٹائل، آخر میں جا کے خرابی ہو گئی، یہ کس کا کلام؟ کہا یہ اللہ کا کلام ہے، قرآن کریم ہے، کہا اگر اسی طرح ہے جیسے تو نے پڑھا تو یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اب اسمعی چونکا، اس نے غور کیا کہ میں کہاں غلطی کر گیا، فوراً خیال آیا کہ آیت کے آخر میں ہے حکیم اور میں نے پڑھا رحیم، خیر اس نے دوبارہ آیت پڑھی، اس نے بدو نے کہا اب سمجھ میں آئے، جنگل میں بیٹھنے والا جس کو یہ تک پتا نہیں کہ قرآن کیا، اسمعی کہتا ہے کہ تو نے کیسے پہچانا کہ میں غلطی کر گیا، کہا آیت کا آغاز تھا چور مرد اور چور عورت کے ہاتھ کو کاٹو، اگر اختتام ہو کہ اللہ رحم والا ہے تو حکم کا مقصد ختم ہو جائے گا، مجھے یہاں پہ سزا سنائی جا رہی ہے تاکہ آدمی ڈرے، سزا سنائی جا رہی ہے تاکہ آدمی گناہ سے بچے، یہاں پہ اگر کہہ دے کہ اللہ رحیم ہے، ہم تو خالی اتنا سا لفظ سن کے اللہ رحیم ہے نمازیں بھی قضا کر دیتے اور غیبتیں بھی کرنے لگتے اور والدین کی نافرمانی بھی شروع کر دیتے اور مومن کا حق بھی مارنے لگتے اور کچھ زیادہ ہی بڑے ہیں تو شراب بھی پینے لگتے، کیسینوں میں جا کے جوا بھی کھیلنے لگتے، اللہ رحیم ہے، اے علماء، اے واعظ، اے ذاکر، اے خطیب، اے مرجع، آپ کوئی تھوڑی فیصلہ کریں گے قیامت میں. داور محشر تو اللہ ہے، وہ کہہ رہا ہے میں رحیم. اب وہ خود جو آج بڑے پڑھے لکھے آدمی کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے کہ ہر جگہ اللہ کی رحمت کا ذکر کرنا خلاف عقل ہے، تو وہ بدو کہتا. پہلے کہا جا رہا چور کا ہاتھ کاٹو تاکہ لوگ چوری سے نفرت کریں، ڈریں، اور آخر میں کہہ دیا اللہ رحیم ہے. یہ دونوں میں میچ نہیں ہو رہا. اب جو حکیم کہا تو سمجھ میں آیا کہ ہاں اللہ حکمت والا ہے. اگر اللہ ہاتھ کٹوا رہا ہے تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی فائدہ معاشرے کا ہے. تو اب یہ قرآن کی ایک ایسی خصوصیت، اور اس کے اندر ضمناً دو تین ایسی باتیں آ گئی جنہیں اگر میں لے کے آگے چلوں تو آج کی ساری مجلس کل کی مجلس کی طرح سے موضوع سے ہٹ جائے گی. تو ابھی میں یہاں رکتا ہوں، یہ اصول بتا رہا ہوں. شیخ جعفر تستوری، قرآن کریم کی مشہور آیت نارن حامیہ، جہنم کی آگ بہت گرم آگ ہوگی، وہ اس پر ایک اعتراض کرتے ہیں اور جواب دیتے. قرآن کو گرم کہنے کی کیا ضرورت تھی، خالی کہہ دیتا جہنم میں آگ ہوگی، تو آگ تو ہوتی ہی گرم. کون سی آگ دنیا میں ٹھنڈی آگ ہے جو قرآن نے یہ کہا؟ اب چونکہ نہ شیخ جعفر تستوری کبھی کینیڈا گئے اور نہ ہی وہ عرب جن کے سامنے قرآن نازل ہو رہا، تو اعتراض ان کا بالکل پرفیکٹ کہ کون سی آگ ٹھنڈی ہے بھائی، آگ کہہ دینا کافی ہے، یہ گرم کا لفظ کیوں آیا؟ اور خود ہی جواب دیتے کہ ہاں اس لفظ کی بھی ایک اہمیت ہے. ہم یہ سوچ کے کہ ہر آگ گرم ہے، اللہ نے یہ لفظ زیادہ استعمال کیا، اس کو کاٹ دے. جیسے پہلے زمانے کا میں اکثر ایک واقعہ پڑھتا ہوں، بہت بہت بہت، لیکن پچھلے چھ سات سال سے تو بہت کم یہاں آیا ہے، بہت مشہور اور بہت چھوٹا سا واقعہ. پہلے زمانے میں پرنٹنگ پریس تو تھا نہیں، اگر کسی کو دعا چاہیے تو ہاتھ سے لکھ کے کاپی کی جاتی، نہ فوٹو اسٹیٹ تھی، نہ زیروکس تھا، نہ پرنٹنگ پریس تھا. قرآن کسی کو اپنے گھر میں رکھنا ہے تو ہاتھ سے لکھنا پڑے گا. آپ دنیا کے مختلف میوزیم میں جاتے ہیں، حتیٰ جہاں جہاں زیارت کے لیے آپ جاتے ہیں، روزوں میں بھی میوزیم ہے جہاں ہاتھ کے لکھے ہوئے قرآن. پہلے زمانے کا یہی طریقہ تھا، حتیٰ مسجد نبوی کے اندر بھی میوزیم تھا تو اب بالکل سامنے منتقل کر دیا گیا ہاتھ کے قرآن. تو ایک صاحب کو قرآن چاہیے تھا، انہوں نے کسی کاتب صاحب سے کہا کہ میں دوست سے قرآن لے کے آیا ہوں، یہ آپ کو دیتا ہوں، آپ اس کی کاپی کریں. جیسے آج آپ فوٹو کاپی کے پیسے دیتے ہیں، تو اس وقت ہاتھ سے لکھوانے، وہ لکھ کے لے آئے، ایک دن نہیں، ایک مہینہ نہیں، جتنا بھی عرصہ لگا. اتنی سہولتیں آج ہمیں اور آپ کو مل گئی ہیں کہ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ پہلے زمانے میں کتنا مشکل تھا ایک خالی قرآن پڑھنا. آج گھر میں قرآن بھرے ہوئے ہیں اور کسی کے پاس وقت نہیں ہے قرآن کو پڑھنے کا. تو خیر وہ لکھ کے آ گئے، اب یہ ہاتھ سے لکھا گیا تو انہوں نے پوچھ لیا احتیاطاً کہ آپ نے پوری توجہ سے لکھا ہے نا، ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے کاپی کرنے میں، نقل کرنے میں غلطی کر دی ہو اور بجائے ثواب کے گناہ مل جائے. ایک زیر زبر پیش بدلتا ہے تو معنی کفر بن جاتے ہیں. انعمت علیہم، تو نے نعمت نازل کی. اگر آپ نے کہہ دیا انعمت علیہم، میں نے نعمتیں نازل کی، ایک لفظ کی تبدیل، لفظ بھی نہیں، ایک صرف پیش اور زبر. تو احتیاط سے لکھا ہے نا، کہ بہت احتیاط سے، مجھے پتا ہے کہ قرآن، وضو کر کے قرآن کی کاپی کرتا تھا. البتہ ایک چیز اس میں ذرا غلط نظر آئی تو میں نے اس کی کریکشن کر دی. اللہ کے کلام میں کوئی غلط چیز نظر آئی، وہ کیا کریکشن کر دی؟ کہا دیکھیے اتنا پاک کلام، اتنا پاکیزہ کلام، اتنا مقدس کلام، توبہ توبہ، اس میں شیطان کا نام کئی جگہ پہ آیا ہے، اتنا گندا شیطان، میں نے اس کی اصلاح کر دی. بھائی آپ نے کیا اصلاح کیا کی؟ کہا کہ یہ نجس، یہ گندا، یہ غلط، یہ خراب نام قرآن میں میں برداشت نہیں کرتا. جہاں جہاں لفظ شیطان آیا اسے کاٹ کے کہیں اپنے باپ کا نام لکھ دیا، کہیں آپ کے باپ کا نام لکھ دیا، قرآن میں ذکر تو آ جائے نا. تو اب یہ اس انداز کی اصلاح جو ہے، نارون حامیہ اعتراض کیا کہ ہر آگ گرم ہے تو یہ لفظ گرم غلط، ہم کاٹ دیں. کہا نہیں، ایک ایک لفظ پہ غور کرنا ہے، کاٹنے والا کوئی لفظ نہیں ہے، چاہے عقل بھی قبول نہ کر رہی ہو. پھر جواب دیا اور یہ جواب تو مجھے کل شب جمعہ کی مجلس میں پڑھ کر اسی پر پوری مجلس پڑھنا چاہیے تھی، لیکن شب جمعہ تو گزر گئی. کہا کہ جہنم کی آگ گرم ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب جہنم میں انسان جائے گا تو اسے پتا چلے گا آگ کسے کہتے ہیں. دنیا کی آگ اسے ٹھنڈی آگ لگے گی، یہ بھی کوئی آگ ہے. جو آج دنیا کی آگ سے ہر آدمی گھبراتا ہے، کسی کا ہاتھ آپ ڈال دے وہ گھبرا کے پیچھے ہٹے گا. عقیل علی نے ایک جلتا ہوا کوئلہ رکھا، کس طرح گھبرا کے آگ کو جھٹکا دیا، اے علی تم نے مجھے جلا دیا، مگر یہ آگ ٹھنڈی ہے. اللہ نے جہنم کی آگ کو 70 مرتبہ پانی سے دھویا دھویا اور پھر دھویا اور پھر دھویا اور پھر دھویا، 70 مرتبہ دھویا تو یہ آگ بنی جو دنیا کی آگ کہلاتی. آخرت کی آگ دیکھیں گے تو واقعا یہ ٹھنڈی آگ لگے گی، کیونکہ آگ ہے یہ، معلوم ہی نہیں کہ ہمیں جہنم کیا، اور شاید ہمیں ضرورت بھی نہیں معلوم کرنے کی، ہم علی والے. لیکن ایک ایک لفظ اپنی جگہ اہم ہے. تو اسی حوالے سے ایک بات کروں کہ پرسوں رات کی مجلس کے آخر میں اولاد اور والدین کا ایک مکالمہ آ گیا تھا کہ اولاد پکڑ کے لائی گئی، انہوں نے کمپلین کی اور والدین کو بلوائے. تو ایک سوال یہ آیا ہے کہ کیا قیامت کے دن لوگ ایک دوسرے کو پہچانیں گے؟ ہم نے تو سنا یہ ہے کہ قیامت کے دن بھائی بھائی کو نہیں پہچانے گا، اولاد والدین کو نہیں پہچانے گی. قرآن کی آیت کا لفظ جو آیا ہے اس کو سمجھیں، ایک ایک لفظ کی اہمیت. اچھا پہلی بات تو یہ کہ اس روایت میں یہ تذکرہ ہی نہیں جو میں نے پڑھی تھی. اولاد نے کمپلین کی تو یہ نہیں کہا کہ خدا بندہ وہ کھڑے ہیں میرے والدین، ان کو پکڑ کے لا، میرے والدین نے ظلم کیا ان کو بلا. اللہ نے جب والدین کو بلوایا تو سمجھ گئی اولاد یہ میرے والدین، اللہ کے حکم سے لائے جا رہے ہیں نا. ایک تو ہوتا ہے کہ انہوں نے نگاہ ڈالی اور کہا کہ خدا بندہ یہ جو میدان قیامت میں لاکھوں لوگ ہیں نا، وہ کونے میں کھڑے ہیں میرے والدین، انہوں نے مجھ پر ظلم کیا. ایسا تو نہیں تھا روایت. اللہ سے کہا وہ ہم پہچانے کہ نہ پہچانے، اللہ تو پہچانتا ہے نا، یا قیامت میں اللہ بھی نہیں پہچانتا، وہ بلوائے گا کہ یہ ہے تمہارے والدین، اب کہو کیا کہنا. مگر یہ تو بہت سیدھا سادہ جواب ہو گیا. یہ خیال بھی غلط ہے کہ قیامت کے اندر بھائی بھائی کو نہیں پہچانے گا اور والدین اولاد کو نہیں پہچانے، پہچانیں گے. قرآن میں یہ لفظ نہیں آیا کہ نہیں، قرآن میں آئی ہوما یفر المرء من اخی و امہی و ابی و صاحبتہی و بنی، سورہ نمبر 80 ابسا و تولا انجاءہ العمى، سورہ ابسا کی آخری آیتیں 34, 35, 36. اور سورہ ابسا اس پارے میں ہے جو اکثر مومنین وہیں سے قرآن شروع کرتے اسی پہ ختم کرتے، آخری پارہ اما یتساءلون جو بچپنے میں پڑھایا جاتا ہے وہ وہیں تک لوگوں کا قرآن محدود رہتا. اس 30ویں پارے کا 3rd سورہ آیت کا ترجمہ کیا؟ اس دن بھائی بھائی کو دیکھ کر یفر رو بھاگے گا. یہ مولا کائنات کی مناجات میں بھی ہے جو مسجد کوفہ میں پڑھی جاتی. اور اس دن انسان اپنی ماں کو دیکھ کے بھاگے گا اور باپ کو دیکھ کے بھاگے گا، یفر رو فرار فرار فرار. وہ صاحبتہ ہی وہ بنی، اور اپنی بیوی اور شوہر کو دیکھ کر اور اپنی اولاد کو دیکھ کر. امام واضح کر رہے ہیں، یہ نہیں ہے کہ پہچانیں گے نہیں، یہ ہے کہ بھاگیں گے. بھاگنے کا مطلب یہ ہے کہ پہچان رہے. یہ نہیں لکھا ہے کہ قیامت میں ہر انسان دوسرے سے بھاگے گا، بھائی کو دیکھ کے بھاگے گا. یعنی 50 آدمی آئے، 100 آدمی آئے ہم کھڑے ہوئے، بھائی نظر آیا ہم بھاگے، 500 آدمی آئے ہم کھڑے رہے، ماں نظر آئی ہم بھاگے. لفظ بھاگنا ہے، لفظ پہچاننا نہیں. تو اب راوی نے پوچھ لیا کہ مولا تو بھاگیں گے کیوں؟ کہا قیامت کا دن وہ دن کہ ہر آدمی کو ایک ایک نیکی چاہیے، چاہے کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو. جب نام اعمال کھولا جائے گا، گناہ ایک طرف ترازو میں اور نیکیاں ایک طرف، ایک ایک نیکی ایک ایک نیکی. اور کتنے ایسے لوگ ہوں گے کہ ایک بار پتا چلا کہ ان کا ترازو کے پلے برابر ہو گئے، صرف ایک نیکی مل جائے تو جنت، اور نہیں ملے گی تو جہنم تو نہیں، آراف، مقام آراف، جنت اور جہنم کے بیچ. اب ایک نیکی اس کو چاہیے، چھوٹی سی نیکی جو ترازو کو ذرا سا جھکا دے، 10 گرام کی، 5 گرام، 1 گرام کی. وہاں کے ترازو قیامت کے بالکل پرفیکٹ ہوں گے، وہ ہمارے پاکستان کی طرح کے ترازو نہیں ہوں گے. تو ایک گرام کی نیکی بھی آ جائے یہ برابر ذرا سا جھک جائے. میں نے کہا یہ چیزیں شب جمعہ اچھی لگتی، لیکن موضوع میں بات آ جا رہی ہے تو آج اس وقت دو باتیں ہوں گی. پہلی بات تو یہ کہ خدا کہے گا کہ دیکھ اپنی آنکھ سے دیکھ ترازو برابر ہو گیا ہے، اب کیا کیا جائے؟ کہیں سے ایک نیکی لا سکتا؟ خدا سے پوچھے گا کتنی بڑی نیکی چاہیے؟ اتنی بڑی، اتنی بڑی، اتنی منی سی نیکی؟ کہ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، میرا پورا خاندان، میرے سارے جاننے والے، میرے باپ، میرے ماں قیامت میں کھڑے، اتنی سی نیکی تو جس سے مانگوں گا وہ دے دے گا. ادھر قیامت میں کھڑے لوگوں کو بھی پتا ہے کہ یہ حساب کتاب کے لیے گیا، اس کا ترازو نظر آ رہا، واپس کیوں آ رہا؟ واپس آ رہا ہے نیکی مانگنے، ہر ایک کو اپنی فکر ہے. ابھی ہمارا نامہ اعمال کھلے گا، ایسا نہ ہو کہ ہم ایک گرام کی نیکی دے دیں اور معلوم ہمارا ترازو برابر ہو جائے تو کتنا افسوس ہوگا کہ یہ ایک گرام کی نیکی کیوں دی، بھائی بھائی کو دیکھ کے بھاگے گا. یہ نیکی مانگنے تو نہیں آ رہا، ماں اولاد کو دیکھ کے بھاگے گی، یہ کوئی نیکی مانگنے تو نہیں آ رہا ہے. باپ بیٹے کو دیکھ کے بھاگے گا، والدین اولاد کو دیکھ کے بھاگے گا. کہ یہ نیکی، دنیا میں کسی نیکی کو کبھی چھوٹا نہ سمجھا. جسے تم نے راستے سے پتھر ہٹانے کی نیکی، جسے تم نے نظر انداز کر دیا، یہ کوئی نیکی ہے؟ ہم تو حج پہ جائیں گے، یہ ہوتی ہے نیکی؟ ہم تو نماز شب پڑھیں گے، یہ ہوتی ہے نیکی؟ ہم تو کسی یتیم کی کفالت کریں گے، یہ ہوتی ہے نیکی؟ مومن سے ہاتھ ملانا، ارے اس کا کیا فائدہ کیا ہوگا، کتنا ثواب مل جائے گا؟ یہ جو ہمارے ہاں چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو نظر انداز کیا جاتا، اور اس کا دوسرا حصہ بھی، چھوٹے چھوٹے گناہوں کو اہمیت ہی نہیں دی جاتی. قیامت میں پتا چلے گا جب اللہ اس کے سامنے دو چوائس رکھے گا، یا ایک گرام کی نیکی لے کے آ جاؤ یہ جھک، یا کوئی ایسا عمل دکھاؤ کہ گناہوں میں سے ایک گرام کا گناہ اٹھ جائے. کوئی ڈھونڈو جو کہے کہ یہ گناہ میں اپنی گردن پہ لے رہا ہوں. دنیا میں تو بہت ملتے ہیں نا، چلو فلم دیکھنے چلو، اگر کوئی گناہ ثواب ہے میری گردن پر، جی چلیں چلیں، آج شادی میں جو ہے ڈانس کریں گے ہم اور آپ مل کے، بھنگڑا ڈالیں گے. بھنگڑا ڈالنا بھی اسلام میں حرام ہے کیونکہ وہ رقص ہے، موسیقی بھی حرام اور رقص بھی حرام. کہا کوئی بات نہیں ہے، گناہ ثواب فکر نہ کرو، یہ ہماری گردن پر. قیامت میں کہے گا خدا جاؤ لے کے آ جاؤ. کوئی ایسا آدمی مل جائے جو کہے ایک گرام گناہ میں لینے کو تیار، تو کیا ہوگا؟ ایک گرام ہٹ گیا، خود بخود گناہوں کا پلہ اٹھ گیا. یا گناہ میں سے کوئی کمی کرا لو، یا نیکی میں کوئی اضافہ کرا لو. اس دن کوئی تیار نہیں ہوگا، یہی دوست، یہی رشتہ دار، یہی آپ کے فیس بک کے ساتھی، یہ سب بھاگ چکے ہوں گے. بھائی بھائی کو دیکھ کے اس لیے بھاگ رہا. اور یہ بہت لمبی، بہت دلچسپ، لیکن موضوع سے ہٹ کے بات ہے. تو بس خلاصہ یہ کہ کسی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو، بھائی سلام کرنے میں پہل کرنا ایک نیکی ہے. جو آپ رسول کے زمانے کے واقعات سنتے ہیں کہ لوگ باقاعدہ تیار رہتے تھے کہ سب سے پہلے سلام ہم کریں گے، یہ جو ایک نیکی. روایت بھی ہے کہ سلام کے 70 ثواب ہے، 69 اس کو ملتے ہیں جس نے پہل کر دی، اور ایک بچا کچا اس کو ملتا ہے جس نے جواب دیا. چھوٹی چھوٹی نیکیاں، چھوٹے چھوٹے گناہ، جسے ہم بہت ہی معمولی سمجھتے. مگر بات یہ آ رہی تھی کہ قرآن میں لفظ آیا ہے بھاگنے کا، یہ لفظ نہیں آیا کہ بھائی بھائی کو پہچانے کا نہیں. اور وجہ بھاگنے کی تو ضمناً آ گئی، اصل چیز قرآن کا لفظ. ابراہیم نے کہا پہلے ان کو تعلیم دو پھر نفس پاک کرو. خدا نے اعلان کر دیا جو رسول ہم نے بھیجا یہ پہلے نفس پاک کرے گا اور اس کے بعد تعلیم دے گا. اور ابھی 15 منٹ کی میری مجلس میں جو ماں اور باپ کے بھاگنے کا ذکر آیا، دنیا میں وہ ماں جو ہر چیز قربان کر دے اولاد کے لیے، آخرت میں اپنی جنت قربان نہیں کرے گی. لیکن اس دنیا کے حوالے سے اس تزکیہ نفس کا اگلا مرحلہ، پیغمبر کا کام ہے پہلے نفس پاک کرنا. نہ میلا کپڑا اسلام برداشت کر سکتا ہے، نہ میلا جسم اسلام برداشت کر سکتا ہے، نہ مسجد کا میل کچیل اسلام برداشت کر سکتا ہے، نہ نفس کا میلا ہونا برداشت کرتا ہے. پہلے پاک کرو، اور جو جو نفس کو پاک کرنے کا عمل کرتا ہے اسلام کی نگاہ میں اس کی بہت اہمیت. سب سے پہلے تو ماں، ماں ماں کی جو اسلام نے اتنی اہمیت بتائی ہے کہ سب سے پہلے جو نفس کو، آپ میں سے اکثر ایسے آپ کے کپڑے ماس ہوتی ہوں گی، جب آپ چھوٹے تھے اور بچے تھے. آپ میں سے اکثر ایسے ہیں کہ آپ کے کمرے کی صفائی مادر گرامی کرتی ہوں جب آپ بہت چھوٹے تھے اور بچے تھے. آج بڑا ہو گیا نا, اتنی طاقتور ہو گیا, پلٹ کے کہتا ہے ماں نے کیا ہی کیا میرے ساتھ. اس وقت کہتے کہ جب ناک سے مکھی اڑانے کے قابل نہ تھے, وہ تھی جو راتوں کو اٹھ اٹھ کے تمہاری خدمت کرتی. لیکن بات کو پھیلانے کا فائدہ نہیں ہے, اس لیے ایک بہت ہی اہم پیغام آپ کو آج ہی مکمل کر کے دینا, اور وہ یہ کہ جس طرح سے آپ کی دنیاوی صفائی اور کلینلیس کی ذمہ داری ماں پر بچپنے, بلکہ لوگ اس کو برا بھی کہتے ہیں, بچہ چلا آ رہا ہے ناک بہ رہی ہے گندا ہے چہرہ جو ہے کئی دنوں سے دھویا نہیں گیا بالوں میں گرد و غبار بھرا ہے تین سال کا بچہ, ماں دنیا بچے کو کنڈیم نہیں کرے گی کتنا نالائق بچہ ہے کتنا گندا بچہ ہے, ڈھائی سال کا بچہ ہے اس کو نہیں کہیں گے. ماں کیسی ہے اس کی, ماں کا پہلا کام یہ ہے پاک کرنا اور صاف کرنا, لیکن خالی جسم نہیں نفس بھی, بلکہ اصل جملہ تو اس سے بھی ہٹ کر اللہ نے بچے کو بھیجا تو گندے نفس کے ساتھ بھیجا کہ پاک نفس کے ساتھ معصوم بنا کے بھیجا. اب ماں کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی میل کچیل گرد غبار نہ آنے پائے, ورنہ پہلی ذمہ داری ماں پر آئے گی. ماں کا اتنا بڑا احترام بغیر کسی وجہ کے نہیں ہے. یعنی میں اپنے لفظ کو مختصر کر کے ایک واقعہ آپ کے سامنے پڑھوں اور بات کو آگے بڑھاؤں. لفظ کو مختصر یہ کرنا, جو کام رسالت کرتی ہے آپ کے بالغ ہونے کے بعد وہ کام ماں کرتی ہے آپ کے پیدائش سے لے کے بالغ ہونے تک. رسول نفس پاک کرتا ہے بالغ, نابالغ کو احکام شریعت سے معاف ہے. جو رسالت کا کام ہے اگلے مرحلے میں, پہلے مرحلے میں اللہ نے وہ ماں کے سپرد کیا, اور یہی وجہ کہ ماں کے اس رتبے کو اسلام نے بتایا جو ہم اور آپ بھول جاتے ہیں, اس لیے کہ بعض اوقات سامنے کی چیز یاد نہیں ہوتی اور بہت دور کی چیز یاد آ جاتی. میں مالک ابن نویرہ کا واقعہ پڑھتا تھا, گھڑی کی سوئیاں بتا رہی آج مت پڑھو, لیکن مثال تو بالکل پکی مثال دے رہا ہوں. جب کبھی ہمارے لوگ یہ حدیث سنتے ہیں اور حج اور عمرہ کر کے آنے والوں سے ان کے سفر کی داستان سنتے ہیں, یہ دو منٹ کی بات میں ہر سال پڑھتا ہوں, اس سال بھی شاید تیسری مرتبہ اس کی تکرار کر رہا ہوں, لیکن بہت چھوٹی دو منٹ کی بات. جب لوگ یہ حدیث سنتے ہیں اور حج اور عمرہ کرنے والوں کی داستان سنتے ہیں کہ وہاں بڑا مزہ آیا, ہم گئے وہاں پہ خانہ کعبہ پہ نگاہ پڑتے ہی پہلی دعا جو مانگی جائے فوراً قبول, تو ہم تو اس طرح سے گئے اور آنکھیں بند کر کے چل رہے تھے اور آنکھیں نیچی کر کے چل رہے تھے, جیسے ہی کعبہ نظر آیا ایک بار نگاہ اٹھا کے کعبے کو دیکھا مزہ بھی آ گیا, اور یہ فلاں دعا ہم نے مانگی جس دعا کے لیے لوگ پندرہ دن تیاری کرتے ہیں. جب سے حج کا ارادہ کیا, جب سے عمرے کا ارادہ کیا, ذہن بنا کے بیٹھتے ہیں کہ کعبے کو دیکھ کے کیا دعا مانگ, کبھی دل چاہتا یہ دعا مانگو, نہیں یہ نہیں, یہ بعد میں مانگ لیں گے پہلے یہ مانگنا, نہیں اس سے اہم وہ ہے یہ بھی بعد میں مانگ لیں گے پہلے وہ مانگنا. کیونکہ میں تو پتہ نہیں کتنے سالوں سے حجاج کرام کی خدمت کی وجہ سے ان کا مزاج یہ دیکھتا آ رہا ہوں, یعنی بعض اوقات اس کی وجہ سے واجبات سے توجہ ہٹ جاتی ہے, لیکن ایک عجیب جوش ہوتا ہے, ایک عجیب جذبہ ہوتا, اور نہیں یا پہلی دفعہ جانے والا تو بار بار پوچھتا مولانا یہی خانہ کعبہ ہے, ہم نے کہا نہیں یہ خانہ کعبہ نہیں ہے, یہ میک ڈونلڈ ہے ذرا آگے بڑھی, یہ مولانا یہ خانہ کعبہ نہیں, یہ پیزا ہٹ ہے یہ نہیں آگے بڑھی, اچھا یہ خانہ کعبہ نہیں, یہ فلاں ہوٹل ہے ابھی اور آگے بڑھی. اس کی بے چینی اور بے قراری اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ چلتے چلتے کعبہ گزر جائے ہم کو پتہ ہی نہ چلے ہمارا چانس مس ہو جائے. ذرا آپ بھی سوچیے کہ اس قسم کی چیز اسلام بتا بھی نہیں سکتا, یہ تو ہمارے یہاں غلط مشہور ہو گیا لیکن اتنا مشہور ہو گیا کہ اگر جب میں اس کو صحیح بھی بتاتا ہوں تو میرے ساتھ جانے والے بھی یقین نہیں کرتے. ہمارے یہاں تو روایت یہ ہے کہ خانہ کعبہ کو دیکھ کر پہلی دعا مانگو, تو یہ نہیں ہے کہ پہلی دعا فوراً قبول, نہیں, خانہ کعبہ اس جگہ کا نام ہے, جتنی بار بھی اس کی زیارت کر کے دعا مانگو گے ہر دعا فوراً قبول. پہلی دعا ہو, دسویں دعا ہو, پچاسویں دعا ہو, آخری دن کی دعا ہو, خانہ کعبہ نور الہی برس رہا ہے, نور الہی اس دن نہیں برستا جس دن آپ جا رہے ہیں کہ خدا کے فرشتوں سے پورا فلاں قافلہ آ رہا ہے ان کی پہلی دعا قبول کرنا ہے نور برسا, وہ تین ہی چیزوں کے بارے میں تو روایت میں ہے, ان پہ نور الہی برستا. چنانچہ جب بھی ان کو دیکھ کے دعا مانگو گے دعا قبول. یہ نور الہی خانہ کعبہ پہ برستا, یہ نور الہی قرآن کریم پہ برستا, یہ نور الہی علی کے چہرے پہ برستا. جب خانہ کعبہ پہ برسا تو اسے بیت اللہ بنا گیا, قرآن پہ برسا اسے کتاب اللہ بنا گیا, علی کے چہرے پہ برسا اسے وجہ اللہ بنا گیا. جتنی بار قرآن دیکھ کے دعا مانگیں گے دعا قبول, جتنی بار خانہ خدا کو دیکھ کے مانگیں گے دعا قبول, جتنی بار چہرہ علی پہ نگاہ ڈالیں گے عبادت بھی اور دعا قبول ہے. تو اصل تو روایت ہی ہے لیکن عوامی غلط فہمی. پہلی دعا پہلی دعا پہلی دعا. کسی صاحب نے کہا کہ مولانا دل بہت چاہتا ہے خانہ خدا کا حیثیت نہیں, دل بہت چاہتا ہے وہاں جانے کے وسائل نہیں, دل بہت چاہتا ہے لیکن کیا کرے وہاں پہنچ نہیں پاتے ہیں, ہم محروم رہے جا رہے ہیں ان چیزوں سے. کیا اسلام خالی دولت مندوں کا یا پیسے والوں کا مذہب ہے کہ جو وہاں جا سکتے ہیں ان کو تو یہ موقع مل گیا اور ہم محروم رہے؟ نہیں, ایک خانہ کعبہ ہمارے گھر میں بھی, ایک خانہ خدا ہمارے گھر میں بھی, جس کے وہ تمام فائدے ہیں جو اس کعبے کے ہیں جو آج مکے میں موجود ہے. لیکن چونکہ یہ گھر کے اندر ہے اور سامنے تو کوئی توجہ نہیں ہوتی. میں ابھی قرآن کی جانب نہیں جا رہا ہوں. اس کعبے کا نام ہے ماں. ماں کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے جس طرح کعبے کی دیوار کو دیکھنا عبادت. ماں کو دیکھ کے دعا مانگنا فوراً قبول ہے جیسے کعبے کو دیکھ کے دعا مانگنا فوراً قبول. روایتوں میں مسلسل ویسے تو کسی کسی منزل پر عام مومن کو کعبہ جیسا قرار دے دیا. کعبہ گرانے کا ثواب کم ہے, مومن پہ تہمت لگانے کا گناہ زیادہ. کعبہ گرانے کا گناہ کم ہے, مومن پہ تہمت لگانے کا گناہ زیادہ. لیکن ماں, اب یہ اس کے ذریعے میں باقی باتیں کل کروں گا, آج وقت نکلا جا رہا. ماں, چنانچہ آپ کے پاس مسلسل یہ پیغام ملتا رہتا کہ جب کسی کا مسئلہ اتنا مشکل ہو جائے حل نہ ہو رہا ہو تو امام بھی دعا نہیں کرتے. کرتے ہیں, کہتے ہیں ماں سے دعا کرواؤ, ماں کی دعا جلدی قبول. مولا میں آپ کے پاس آیا ہوں. کہا کہ نہیں, اولاد کے لیے ماں کی دعا سب سے پہلے قبول, چاہے وہ جناب علی اکبر کا مقابلہ ہو شامی پہلوان سے. حسین موجود ہے, حسین اکبر کے باپ بھی ہیں, حسین امام زمانہ بھی ہیں, حسین حجت خدا بھی ہیں. ام لیلہ کے پاس آتے ہیں, لیلہ اس وقت تیرے بیٹے کا مقابلہ ایسے پہلوان سے, تو دعا کر اس لیے کہ اللہ ماں کی دعا کو جلدی قبول کرتے. چاہے وہ عمل ام داؤد ہو, ام داؤد, داؤد کی ماں, داؤد جو امام کے بچپنے کے دوست اور ساتھی ہیں, امام کے ساتھ ایک ہی گھر میں پلے اور بڑے ہیں, گرفتار ہو گئے اور ایسے ظالم کے ہاتھ میں کہ اس کے قید سے زندگی میں کوئی نکلا نہیں. یا ایک ابن زیاد کا قید خانہ مشہور ہے کوفے میں, یا اس ظالم کا. ماں پاگل ہو کے گھبرا کے امام کے پاس آئی, مولا فرزند رسول, میرا بیٹا آپ کے بچپنے کا دوست قید ہے, آپ دعا کریں. امام نے کہا میں تو دعا کر ہی رہا ہوں, مگر تم خاص یہ دعا کرو اس لیے کہ اللہ اولاد کے حق میں ماں کی دعا سب سے پہلے قبول کرتا. امام موجود ہیں اور امام دعا کر بھی رہے ہیں لیکن پھر بھی کہہ رہے ہیں ماں. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ ماں کی دعا کے حوالے سے ایک اسلام نے اصول اور بتایا. اب یہ ماں کی دعا وغیرہ کے الفاظ اس طرح سے منی بسوں کے پیچھے لکھے ہوتے ہیں کہ بعض اوقات جو ہے میں خود لفظ کہہ کے شرمندہ ہوتا ہوں. ایک اصول اور بتایا, کسی نے آ کے کہا مولا میں فلاں مسئلے میں پھنس گیا, بہت بڑی پریشانی. اب یہاں کتنے لوگ ایسے ہیں جن پہ قرضے چڑھے, اس مجمع میں کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے جاب کا مسئلہ, اس مجمع میں کتنے لوگ ایسے ہیں جاب مل رہا ہے لیکن عزت و آبرو کی زندگی گزارنا مشکل ہو رہی ہے, چٹنی روٹی سے گزارا کر رہے ہیں. یہ مسائل تو اس وقت پوری دنیا میں ہیں. آج نماز جعفر تیار میں نے جس ممبر سے پڑھی, لوگوں نے کہا کہ آپ نے اس کی فضیلت بہت بتا دی, دل تڑپ رہا ہے, طریقہ بتائیے. تو طریقہ بھی اسی ممبر سے بتاؤں گا, اس لیے کہ آدھی بات یہاں آدھی بات وہاں, یہاں کا مجمع الگ وہاں کا مجمع الگ, یہ تو ایک سوال کا جواب آ گیا. لیکن نماز جعفر تیار سے روزی بہت جلد کشادہ ہوتی، قرضے بہت جلد اترتے ہیں، جاب کو استحکام ملتا، کاروبار برکت پاتا ہے، وہ سارے فضائل نماز جعفر تیار کے، وہ ذرا محنت والی نماز، آسان ترین نسخہ. کسی نے آ کے کہا کہ مولا اتنی پریشانیوں میں مبتلا، ہر دعا کر کے تھک گئے. اب یہ واقعے میں یہ لفظ نہیں ہے لیکن تقریباً ایسے ہی، جیسے لوگ کبھی ہمارے پاس آتے ہیں مولانا فلاں مت، ہم نے کہا یہ دعا پڑھیے، کہا پڑھ رہے ہیں، یہ عمل کیجیے، یہ تو پہلے سے کر رہے ہیں، یہ قرآن کا سورہ پڑھیے مولانا، یہ تو ہر صبح و شام پڑھتے. تو چونکہ میں تو اس فیلڈ کا آدمی نہیں ہوں، تو آٹھ دس دعاؤں کے بعد پھر میرا تو اسٹیمنا جواب دے جاتا ہے، میں کہتا ہوں اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں معلوم، اللہ آپ کی پریشانی دور کرے. وہ امام کے پاس بھی پہنچا تو اسی انداز، مولا جتنی دعائیں آپ نے بتائی ہیں اور آپ کے بزرگوں نے سب انجام دے رہا ہوں، ماری پریشانی دور نہیں ہو رہی. امام نے کہا بس اب اتنا، جب مشکل مسئلہ آ جائے، جب قرآن کا فائدہ نہ ہو رہا ہو، نعوذ باللہ، یہ دعا کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، قرآن تو شفاء للناس یا صاحبان ایمان کے لیے، لیکن جب وہ تحفۃ العوام اور وظائف الابرار اور مفاتیح الجنان کی دعاؤں کا فائدہ نہ ہو رہا ہو، ڈرتے ڈرتے آگے بڑھوں، جب مسجدوں، امام بارگاہوں، حرم اور روزوں کی دعا کا فائدہ نہ ہو رہا ہو، تو امام نے کہا پھر ایک ہی طریقہ، جاؤ جا کے اپنی ماں سے کہے وہ تیرے لیے دعا کر. اچھا اب یہاں دو روایتیں اور ہیں، یہ الگ الگ واقعات ہیں، ٹائم نہیں ہے تو میں بہت جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں. اور جب امام نے یہ نسخہ بتایا تو کسی نے کہا لیکن مولا وہ تو فائدہ اٹھا لے گا، اس کی ماں زندہ ہے، میری ماں تو مر چکی، اب میں کسی اپنی دعا کرواؤں؟ امام کا جملہ یہ تھا کہ ماں کا رشتہ اپنی اولاد سے کبھی نہیں ٹوٹتا، اس کی قبر پہ جا کے، قبر پہ ہاتھ رکھ کر ماں کی قبر کے ذریعے سے دعا مانگ. یعنی اب امام کے الفاظ کا ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، ان الفاظ کا مفہوم. اگر یہ جہنم کے عذاب میں بھی جل رہی ہے، سانپ بچھو عذاب کوڑے، لیکن پتا چلا میری اولاد نے مجھے پکارا ہے، اپنی تکلیف بھول کے وہاں بھی تیرے حق میں دعا کرے. تو اس کے بعد وہ تیسری حدیث، یہ تین حدیثیں ایک لائن سے ہیں، الگ الگ واقعات ہیں، مگر میں نے ان کو ملا دیا. پیغام ایک، ماں کی دعا، کہا ماں تو مر چکی ہے، قبر پہ جا کے ماں کے وسیلے سے دو. تو اب وہ تیسرا آ گیا، اور یہ رسول خدا کے زمانے کا واقعہ، کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے کہا قبر پہ جاؤ تو میری ماں کے تو انتقال کو اتنا عرصہ گزرا، اور میں اس وقت عالم کفر میں تھا، اعلان رسالت بھی آپ نے نہیں کیا، تو اس کافر کو کیا پتا ماں کا کیا رتبہ ہے، جہاں دل چاہے گاڑ کے آ گیا ہوگا، بلکہ شاید خود بھی جا کے نہ گاڑا ہو، غلاموں سے کہا ہوگا جاؤ جا کے تم، جہاں تمہارا دل چاہے میت پھینک کے آ جاؤ. پیغمبر نے ایسے ہی تو نہیں کہا نا کہ آخری زمانے میں پہلے زمانے کی جاہلیت واپس آئی. میں بیٹھا تھا مغربی دنیا کے ایک شہر کے امام باڑے میں، جیسے یہاں آتا ہوں وہاں بھی، وہاں کے جو عالم دین تھے ان کے پاس فون آئے اور کہا کہ یہ فلاں فلاں امام باڑا ہے، انہوں نے کہا ہاں ہے، یہ صاحبان ایمان کا امام باڑا ری کنفرم کیا، کہا کہ ہاں ہے، تو کہا کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا اور اسپتال میں ہیں، اور میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے اپنے بچوں کے ساتھ اسکول ہالیڈے کے اندر ڈزنی لینڈ کا ٹرپ بک کرایا، اب نہ ٹکٹ واپس ملے گا نہ ہوٹل کے پیسے واپس ملیں گے، اور اگر مل بھی جائے تو بچوں کا دل کیسا ٹوٹے گا، تو میں تو جا رہا ہوں فلاں جگہ، ماں کی میت پڑی، آپ اٹھا کے جس طرح چاہیں آپ غسل دے دیں اور پھر بل مجھے بھجوا دیجیے، بلکہ کریڈٹ کارڈ نمبر میں دیتا ہوں تو آپ ایڈجسٹ کر لیجیے. اب مولانا تو ابھی شاکنگ کیفیت میں یہ کہتا ہے، اور دیکھیے خالی غسل نہیں، وہ جو ایک پیکج ہوتا ہے نا پیکج، مولانا نے کہا پیکج کسے کہتے؟ کہا سنا ہے کہ مرنے کے بعد کچھ قرآن پڑھا جاتا ہے، کوئی مجلس کرائی جاتی ہے، کچھ لوگ روتے ہیں، یہ سب ارینجمنٹ آپ کر لیجئے گا، آخری بل میرے پاس بھیجوا دیجئے گا. میں بہت مصروف سرجن ہوں یہاں کا، بڑی مشکل سے میں نے چھٹی کے کچھ دن لیے، ان کو یہ بھی پرواہ نہیں کہاں دفن کریں گے ماں کو، جو بھی آپ لوگ کرتے ہیں کر لیجئے گا، میری چھٹیاں تباہ نہ ہونے پائیں، اور اس کے آنے کے بعد تو میرے پاس وقت ہی نہیں. یہ جاہلیت اولا. ایک بات، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ ماں مر گئی، مجھے پتا بھی نہیں کہاں دفن کیا، کیونکہ اس وقت تک اسلام دنیا میں آیا ہی نہیں تھا. اب مجھے پتا چلا کہ ماں کی اہمیت کیا ہے, لیکن فی الحال میرا مسئلہ ماں کی اہمیت نہیں ہے, فی الحال میرا مسئلہ دعا ہے. پریشانی میں پھنسا ہوں, یہ دعا کیسے ہو؟ اس کو تو آپ نے بتا دیا ماں سے کہو دعا کر, اس کی ماں زندہ, اور اس کو آپ نے بتا دیا کہ ماں کی قبر پہ جا کے دعا کرو کیونکہ اسے نشان قبر معلوم ہے. میں کہاں جاؤں؟ پیغمبر کا جواب ہر ایک کو یاد ہے, کسی خاص وجہ سے جواب پیش کر رہا ہوں. پیغمبر نے کہا کوئی بات نہیں, جاؤ کسی بھی قبرستان میں اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے ایک نشان قبر بنا اور دل میں اس کو نسبت دو کہ ماں کی قبر نہیں پتا, اس کو ماں کی قبر سمجھ کے میں دعا مانگتا ہوں, اللہ تمہاری وہ دعا قبول کرے گا. ماں سے ذرا سی بھی نسبت آ جائے وہ دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا. اور یہ بات ہو رہی ہے کس کی؟ میری ماں کی الگ, آپ کی ماں کی الگ. میری ماں کی دعا میرے لیے قبول ہے, آپ کی ماں کی دعا آپ کے لیے. آپ کی والدہ میرے حق میں دعا کرے تو ایک عام مومنہ کی دعا, اور میری والدہ آپ کے حق میں دعا کرے تو آپ کے لیے وہ ایک عام مومنہ کی دعا بنے گی. کراچی سے یہ بڑی افسوسناک خبر آئی کہ بہرحال ممتاز نوحہ خان اور خدمت ممبر کر ساری زندگی کرنے والے برادر محترم ندیم سرور صاحب کی والدہ کا انتقال ہو گیا, نرگس خاتون کل انتقال ہوا. تو بہرحال مرحومن ایک ایسا خدمت کرنے والا بیٹا چھوڑا ہے, تو ہم اور آپ ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں, اور ہم کو اندازہ بھی کہ ماں کی موت کتنا بڑا صدمہ بنتی ہے اور کتنا بڑا نقصان بنتی. بلکہ ایک روایت اور ہے جس کو مجھے آج پڑھنا نہیں تھا, بات آ گئی تو پڑھ رہا ہوں, اور وہ یہ کہ امام فرماتے ہیں ماں کی موت کے فوراً بعد چند مہینے بہت محتاط رہنا اور بہت ہوشیار رہنا, چند مہینے. بولا کس لیے؟ کہا اس لیے کہ ماں کی موت کے بعد چند مہینے تمہیں انتہائی زحمتیں اور پریشانیاں برداشت کرنا ہوں. راوی نے چکرا کے کہا کہ یہ تو خدا کا عدل سمجھ میں نہیں آیا, ایک تو ماں کو اٹھا دیا اور اس کے بعد بیٹے پر مصیبتیں بھی ڈالی. یہ دعائے کمیل کا ایک جملہ ہے جس کو امام دوسرے انداز سے بتا رہے. امام نے کہا نہیں نہیں, اللہ نے کچھ نہیں کیا, جو نظام چل رہا جب تک ماں زندہ تھا. کتنی بلائیں ایسی تھیں جو تمہارے گھر کے دروازے سے اس لیے واپس چلی گئی کہ رات کے 2 بجے بھی ماں اٹھ کے تمہارے حق میں دعا کر رہی. بہت ساری بلائیں ہمیں پتا بھی نہیں چلتی کہ ہمارے بھائی جو مصیبت ہم پر آئی وہ ہمیں پتا چل, اور ہم آگے بڑھ گئے اور پیچھے معلوم ہوا پتھر ہمارے سر پہ گرنے والا تھا, پیچھے گرا, ہم کو تو پتا بھی نہیں چلا کیا ہوا. بہت ساری بلائیں جو تمہارے گھر میں اللہ نے لکھی تھی, ماں کی دعا روک رہی تھی, اب ماں نہ رہی تو وہی بلا آئے گی جو ویسے عام حالت میں بھی آتی. چند مہینے بہت زیادہ احتیاط کرنا ہے, تو یہ بات ہو رہی ہے ماں کی. لیکن بہت بھونڈا جملہ کہہ رہا ہوں, بلکہ شاید کہوں بھی نہیں, ایک ہر آدمی کی اپنی ماں ہوتی ہے جس کی دعا اس کے حق میں قبول ہے, انہی ضعیف خاتون کی دعا دوسرے کے حق میں ایک عام دعا بنے گی. ماں تو ہے یہ نہیں, اگر یہ زید کی ماں ہے اور بکر کے حق میں دعا کرے گی تو زید کے حق میں ماں کی دعا ہے, بکر کے حق میں ایک ضعیف مومنہ کی دعا. مگر ایک ایسی خاتون ہے جو سب کی ماں, اور ان کا نام ہے ام المومنین خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہ. اور اسلام کا ایک بہت اہم اصول, اگر کہ خدیجہ طاہرہ جو دعا کرے اللہ قبول کرتا. ایک تو خدیجہ کا اپنا اسٹیٹس جو ہے وہ اپنی جگہ, وہ تو پورا ایک الگ موضوع بن جائے گا, ایک اشرہ پڑھ دوں جناب خدیجہ پہ, اور پڑھ بھی چکا ہوں. وہ تو جناب خدیجہ کی اپنی جو فضیلت, مگر جو آج میں نے ابھی بات کہی, ماں جو ہماری بایولوجیکل مدر ہے جس کو آج کل انگریزی میں کہتے ہیں, وہ میری الگ ہے, آپ کی الگ ہے, ان کی الگ ہے, ان کی الگ. ارے خدیجہ طاہرہ ہر مومن مرد اور ہر مومن عورت کی ماں, اور ان کی دعا اگر ہمیں ملے تو بالکل ایسا ہی ہے جیسے ماں کی دعا مل رہی. وہ لفظ اب میں دوبارہ دہرانا تو نہیں چاہتا ہوں, توہین خدیجہ لگ رہا ہے, لیکن بات سمجھانے کے لیے دہرا رہا ہوں. ماں کی دعا اولاد کے حق میں اس وقت بھی قبول ہوتی جب ماں جہنمی ہو, جب ماں حقدار عذاب ہو, جب ماں عذاب خدا میں مبتلا ہو. خدیجہ طاہرہ کی جو فضیلت ہے اس کو چھوڑیے, خدیجہ طاہرہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ ایک عام بھی خاتون بھی ہوتی, لیکن ماں ہے تو دعا ہمارے حق میں قبول کرتی تو فوراً قبول. اور اللہ کا ایک اصول جس کی بنا پر میں مولا عباس کے لقب باب الحوائج کو سمجھاتا ہوں, جس کی بنا پر میں یہ اصول بتاتا ہوں کہ آخر مسلم ابن عقیل کے وسیلے سے اولاد کی دعا بہت جلد کیوں قبول. وہ اکثر مجلسوں میں پڑھتا رہتا ہوں تو میں بعض اوقات اس ڈر سے بات چھوڑ دیتا ہوں کہ آپ کہیں گے مولانا پرانی چیز پڑھ کر ہمارا وقت ضائع کر رہے ہیں. تو وہ جو اصول ہے نا وہی اصول خدیجہ طاہرہ کے لیے. جملہ ذرا سا الجھ گیا واضح کر دو. خدیجہ طاہرہ ماں ہیں, ہر دعا قبول ہے چاہے نعوذ باللہ ایک عام ماں ہوتی. خدیجہ تو عام ماں بھی نہیں. جب اللہ کا رسول کہہ دے کہ سب کے احسان کا بدلہ ہو گیا, احسان خدیجہ کا بدلہ میں نہ دے سکتا, عام ماں بھی نہیں. اور پھر اگر خدیجہ طاہرہ ماں سے ہٹ کر ایک اور پہلو سے دیکھیں, حضرت عباس مسلم ابن عقیل یہ شخصیتوں کی خاص خاص دعائیں ہیں. اولاد کے لیے ان کی دعا, پیاس کے لیے ان کی دعا. جناب خدیجہ طاہرہ کی سب سے بڑی خصوصیت اگر میں مجمع سے پوچھوں تو بچے سے لے کے بڑا تک, مرد سے لے کے عورتیں ایک ہی بات بولیں گی, انہوں نے اپنی ساری دولت اسلام اور راہ خدا میں خرچ کر دی. انسان اللہ کے راستے میں جو شے قربان کرتا ہے پھر اللہ اس کا بدلہ اسی دنیا میں دیتا ہے اور آخرت میں بھی. خدیجہ طاہرہ کا وسیلہ روزی کے لیے, خدیجہ طاہرہ کا وسیلہ گھر کی غربت دور کرنے کے لیے, خدیجہ طاہرہ کا وسیلہ قرضوں کی ادائیگی کے لیے, یعنی جتنے بھی مالی معاملات ہیں ایک فہرست پڑھ کے وقت کیوں ضائع کر, وہ ایک الگ چیز. تین باتیں خدیجہ طاہرہ میں آج جمع ہو گئیں. نمبر ایک, اتنی صاحب فضیلت ہیں کہ اگر ہم سے کوئی رشتہ بھی ان کا نہ ہوتا تب بھی ان کی دعا جس کے حق میں ہو قبول. نمبر دو, وہ ہماری ماں ہیں, ماں تو گناہگار بھی ہو تو اس کی دعا اولاد کے حق میں قبول. اور نمبر تین, راہ خدا میں اپنی ساری دولت قربان کر کے اللہ سے یہ اختیار لے لیا اپنے لیے کہ اب جس کے حق میں میں روزی کی دعا کروں گی دعا قبول. خدیجہ طاہرہ میں تو تین الگ الگ ایسی فضیلتیں جمع ہو گئی کہ خدیجہ طاہرہ کا وسیلہ سامنے رکھ کر اگر کوئی آدمی کہے مولانا جاب کے لیے بہت پریشان, تو وہی جو جملہ آج میں نے دوپہر کی مجلس میں پڑھا اس کو دوہرا تو رہا ہوں, سمجھا نہیں رہا ہوں. آدھا مجمع یہاں کا مجھے وہاں نظر آیا کہ اگر کوئی کہے کہ مولانا میں روزی کے لیے بہت پریشان, مولانا میرا کاروبار چلتے چلتے ایک دم ڈوب گئے, مولانا میرا جاب چھوٹ گئے, مولانا اتنے قرضے میری گردن پہ چڑھ گئے, مولانا اتنے سارے لوگ میرا پیسہ کھا کے بیٹھ گئے, اور تم خدیجہ طاہرہ کے چاہنے والے اور ماننے والے اور ان کی اولاد. یورپ کا کوئی گورا مجھ سے یہ کہے, نارتھ امریکہ کا مقامی باشندہ یہ کہے, ساؤتھ امریکہ کا کوئی اسپینش آدمی یہ کہے, تو اس کو تو ہم ذرا سمجھائیں گے. جو اپنے آپ کو مومن کہتا ہے تو کیا تمہاری ماں خدیجہ نہیں, یا تم مومن نہیں؟ اگر مومن ہو ماں ہے تو خدیجہ کے ہوتے ہوئے یہ کمپلین کیسی؟ میری ایک عادت تو کبھی بھی نہیں رہی. کون سی عادت؟ کہ میں ممبر پر کوئی کتاب لا کر یا کوئی پرچہ لا کے کچھ پڑھوں. لیکن چونکہ اس قسم کے واقعات کا میں گواہ ہوں تو آج میری جیب میں اس ممبر پر وہ واقعہ موجود ہے جو میں نے ٹورنٹو میں تو آدھے گھنٹے میں پڑھا, لیکن یہاں پہ اتنی دیر میں پڑھنے کی ضرورت نہیں. یہ جو واقعہ جن صاحب نے لکھا, جنگ اخبار جمعہ 5 اگست, آج بھی انٹرنیٹ پہ جائیے آرکائیو میں آپ کو یہ اخبار آج بھی ملے گا. 5 اگست تک کے اخبارات موجود ہیں جنگ. یہ واقعہ میں خود بھی اس کا گواہ ہوں. اور جو میں نے تین جملے کہے تھے, تین جملے, ماں موجود ہے تو دعا کروائی, ماں مر چکی ہے تو قبر پہ جائی, قبر کا نشان نہیں مل رہا تو اندازن ایک نشان قبر بنائی. یہ واقعہ برما کے رہنے والے ایک خاندان کا. جب برما کے اندر کمیونزم بہت عروج پر تھا تو صاحبان ایمان اور اسلام کو وہاں سے نکلنا پڑا, اور پھر ان کو اقامہ ملا مکی اور مدینے کا. اور آج سے 80 سال پہلے جب روس کے اندر یہ نظام آیا اور وہاں بخارا کے مومنین نکالے گئے تو انہیں بھی اقامہ ملا مکی مدینے کا. سارے بخارا کے رہنے والے اور برما کے رہنے والے. اب واقعہ یہ لکھ رہے ہیں, میں واقعہ پورا پڑھتا ہوں لیکن یہاں کے حالات یعنی وقت کی وجہ سے میں ایک لفظ بلفظ نہیں پڑھ رہا ہوں. جو اردو پڑھنا جانتے ہیں اور ان کے پاس انٹرنیٹ کی فیسلٹی ہے, جا کے یہ واقعہ 5 اگست فرائیڈے اسی سال 2011 جا کے پڑھ لیں. میں تو اس کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں. یہ واقعہ میں تین جگہ اب تک پڑھ چکا ہوں کیونکہ لوگوں نے خود کہا, مولانا وہاں پڑھا تھا ہمیں سنائی. ایسے کم از کم 50 واقعات میرے علم میں ہیں, لیکن چونکہ یہ اخبار میں چھپ گیا اور سچا واقعہ, اب اس میں 13 سال کا بچہ بھی تھا جس کا پورا خاندان برما میں مار دیا گیا اسلام کی محبت کے جرم میں. وہ بڑی مشکل سے زحمتیں اٹھاتا ہوا مکے میں مقیم ہو گئے, حکومت نے اس کو وہاں کا ویزا دے دیا, وہاں کا اقامہ دے دیا. اور ابھی بچے یہ 13 سال کا, کوئی ہنر تو ہے نہیں. صفا مروہ کے پیچھے مکے کا ایک بہت پرانا بازار تھا جس کا نام تھا سوق اللیل, پبلک اسے کہتی تھی چھپرا بازار. آپ نے تو خیر نہیں دیکھا ہوگا, آپ کے باپ ماں نانا نانی دادا دادی وہیں سے شاپنگ کر کے آئے تھے. جب آپ بچپنے میں خوش ہوتے تھے نا کہ اماں آئیے مکے سے جھنجھنا لے کے آئیے, وہ وہاں سے خریدا تھا. ایک زمانے میں وہی مین شاپنگ سینٹر تھا پورے مکے کا, چھپرا بازار. اور اس کے بالکل شروع میں پوری ایک گلی تھی جس میں سناروں کی دکانیں تھیں. اب یہ بچہ سونار کی ایک دکان میں جا کے چھوٹے موٹے کام کے لیے, 13 سال کا بچہ. مجھے نہیں پتا کہ ہندوستان اور پاکستان میں باقی شہروں میں کیا کہتے ہیں, ہمارے کراچی میں اس بچے کو کبھی چھوٹا کہا جاتا کہ چھوٹا ذرا یہ کام کرنا, یہ پانا اٹھا دینا, یہ ہتھوڑی اٹھا دینا, فلاں کام کر دینا, یہ وہ کام کر رہا. یہ بچہ کہتا ہے کہ پوری مارکیٹ سونار مارکیٹ, میرے دکان کے بالکل سامنے بخاری بوڑھے کی دکان. بخاری لوگ 1920 میں بخارا سے نکالے گئے تھے اسلام کے محبت کے جرم. اب وہ کہتا ہے کہ اس دکانیں تھی میرے سامنے, ایک بوڑھے کی دکان تھی, وہ بھی سنار. ایک دن وہ مجھے بلاتا ہے صبح سویر اور مجھ سے کہتا ہے کہ میری دکان کے کونے میں جا کے دیکھو وہاں کیا بات ہے. میں گیا دکان, اس کا نام بھی لکھا ہوا ہے لیکن میں نام نہیں لے رہا ہوں, یا شاید نام آ ہی جائے زبان پہ, امان اللہ. کہتا میں اس دکان کے کونے میں گیا, وہاں دیکھا کوئی بات نہیں, واپس آ گیا. البتہ ایک چیز میں نے محسوس کی کہ وہاں ایک ایسی دل فریب دلکش بھینی بھینی خوشبو تھی کہ زندگی میں ایسی خوشبو میں نے کبھی نہیں سونگی. اب یہ 13 سال کے بچے کا تجربہ یا عمر ہی کتنی, لیکن بہرحال کہتا ہے میں نے نہیں سونگی. آپ خود عرب دنیا میں رہتے ہیں, آپ کو معلوم پیغمبر کی بھی حدیث ہے کہ مجھے خوشبو بہت پسند ہے, خوشبو عادات انبیاء میں. اور عرب ماحول میں پیغمبر کی سنت پہ عمل ہوتا ہے, خوشبو کا یہاں کتنا شوق. تو یہ بچہ رہ رہا ہے مکے کے اندر, بہت ساری خوشبو اس میں سونگی, ایسی نہیں. میں واپس آیا اور اس بوڑھے بخاری سے یہ کہا کہ وہاں کوئی چیز نہیں, البتہ خوشبو میں نے ایسی سونگی ہے کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہی ایسی خوشبو کہاں سے آئی. بوڑھے نے کہا میں نے بھی تمہیں اسی لیے بھجوایا, وہاں کوئی چیز نہیں, لیکن آج صبح جب میں داخل ہوا ایک ایسی خوشبو آ رہی, میں نے سوچا کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا وہم ہو, بچے تو معصوم ہوتے ہیں اس لیے میں نے تمہیں بھجوایا. تم بھی یہی بات کہہ رہے ہو, بس ختم بات. اب سمجھ میں نہیں آ رہا کہ خوشبو کا سورس یا منبع کیا. بچہ کہتا ہے بہرحال وہ خوشبو میں نے سونگی اور اس دکان سے نکل کے اپنی دکان میں آ کے بیٹھا. ابھی میں دکان پہ آ کے بیٹھا ہی تھا کہ میری دکان کا جو اصل مالک, میرا کفیل جو اصل مالک ہے, وہ دکان میں داخل ہوا, بوڑھا آدمی. اور آنے کے بعد مجھ سے کہنے لگا کہ میرے بیٹے بڑے ہو گئے اور یہ سناری کا کام نہیں کرنا چاہتے. کوئی ڈاکٹر بن گیا, کوئی انجینئر بن گیا, کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن گیا, اب وہ یہ والا کام نہیں کرنا چاہتے. اور میں بوڑھا ہو گیا ہوں, میں یہ دکان نہیں چلا سکتا. ایسا کرو, یہ ساری دکان اور جتنا سونا اس کے اندر ہے وہ سب میں تمہیں دیتا ہوں, مہانہ صرف مجھے اتنے پیسے پہنچا دو تاکہ میرا گھر چلتا رہے. بچے کا کہنا ہے کہ میں 14 سال کی عمر میں صبح اس حالت میں آیا کہ فاقہ تھا گویا میرے پاس, اور چند منٹوں میں میں کروڑ پتی بنا, لکھ پتی نہیں کروڑ پتی, پوری دکان اور سونار کی دکان میں سونا گرام 2 گرام 10 گرام کے حساب سے نہیں, منوں کے حساب سے. اب یہ سوچ رہا ہے کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اللہ کا اتنا تفضل, اتنی مہربانی, دیکھتے ہی دیکھتے کیوں. خیر, ایک گھر بیٹھے چھپر پھاڑ کے اللہ دولت دیتا ہے, یہ اس کے ساتھ ہوا, لیکن عقل قبول نہیں کر رہی. اب اس کے بعد ہوا یہ کہ جب صفا اور مروہ کے علاقے کا ایکسٹینشن ہوا, آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پہ مجمع اتنا زیادہ ہو گیا تھا کہ لوگوں کے مرنے کا امکان تھا, تو حکومت نے صفا مروہ کے علاقے کو بڑھایا اور اس کے پیچھے جو دکان اور مکان اور ہوٹل تھے سب توڑے. وہ کہہ رہا ہے کہ جو دکان مجھے ملی وہ بھی حکومت نے توڑی, لیکن بہرحال مقامی حکومت قبضہ نہیں کرتی ہے کسی کی جائیداد پہ. جو مکان توڑا جائے گا جتنی اس کی ویلیو ہے اس سے کئی گنا زیادہ دی جاتی ہے, تاکہ جائیداد کا مالک خوشی سے رضامندی سے اپنی چیز چھوڑ دے, زبردستی نہیں. اب جب یہ سب ٹوٹا تو حکومت میرے پاس بھی آئی اور انہوں نے کہا کہ یہ دکان ساری دکانیں توڑی جا رہی, یہ ہم توڑ رہے ہیں اس کے بدلے میں. تین دکانیں حرم کے بالکل سامنے جہاں ہلٹن ہوٹل ہے اور شیریٹن ہوٹل ہے وہاں تمہیں دے رہے. کہاں ایک چھوٹے سے بازار کی چھوٹی سی دکان اور کہاں کہ ایسی کہ دکان کی مالیت تھی کروڑوں کی, دیکھتے ہی دیکھتے ایک کے بدلے میں تین ملی. میں دکان میں جا کے بیٹھا اور دوسری دکان میں نے اپنے نوکر رکھی کہ وہ بوڑھا آدمی آیا کہنے لگا کہ اب میں بالکل مرنے کے قریب, چنانچہ جو ماہانہ میں مانگتا تھا وہ بھی نہیں چاہیے, وہ سارا کا سارا تمہارا ہو گیا. اب یہ کہتا ہے کہ میں اس تین نئی دکانیں لے کر انتہائی پریشان کہ یہ آخر ابھی 14-15 سال کا بچہ ہے, بہت متقی بہت عابد بہت زاہد ہو بھی نہیں سکتا یہ بچہ, آخر میں نے کیا ایسا کام کر دیا کہ اللہ نے اس طرح سے دیکھتے ہی دیکھتے مجھے کروڑ پتی سے آگے ارب پتی بنا دی. یہ تین ایسی موقع کی دکانیں جو لوگ ہلٹن ٹاور دیکھ کر آئے ان کو پتا ہے وہاں دکانوں کی قیمت, وہ پورا کارخانہ, وہ بوڑھے نے آخر میں کارخانہ بھی دے دیا جس کے اندر یہ سونا بنتا, وہ ٹنوں منو نہیں کارخانہ ملا تو ٹنوں سونا ملا ٹن. میں نے آخر کیا کر دیا, میں انتہائی حیران و پریشان. لیکن جس علاقے میں میری پرانی دکان تھی وہاں میں اکثر جاتا تھا جب کھدائی وغیرہ ہو رہی ہے تو دیکھتا تھا, اچانک میں نے دیکھا کہ جب وہ کھودا جا رہا علاقہ تو وہ بخاری بوڑھا بخاری جس کی دکان میرے سامنے تھی اس کی دکان جب توڑی گئی تو اس کے نیچے سے پورا مکان نکلا. اب یہ 1400 سال میں زمین کا لیول کہاں سے کہاں پہنچ جاتا. میں تو یہاں کا رہنے والا نہیں ہوں مکے کا, میں تو برما سے کتنی زحمتیں اٹھا کے پہنچا ہوں. تو میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کون سی جگہ, کہا یہ خدیجہ طاہرہ کا گھر ہے اور جس وقت وہ مکان نظر آئے وہی خوشبو میری ناک میں دوبارہ آئی جو ایک بار میں نے اس بخاری کی دکان میں سونگی تھی. یہ جناب خدیجہ طاہرہ کا گھر ہے بس یہ مجھے پتا چلا اور اس کے بعد پھر ایکسٹینشن ہوگی. اب میری سمجھ میں راز آیا کہ وہ جو دیکھتے ہی دیکھتے اللہ نے چھپر پھاڑ کر ٹنوں سونے کا مالک بنایا, سونے کے پورے کارخانے مجھے دلوا دی, پہلے چھوٹی دکان اور پھر اس کی وجہ سے تین انتہائی عالیشان دکانیں دلوا, صرف اس لیے کہ میری ناک میں خانہ خدیجہ کی وہ خوشبو گئی تھی اور میرے قدم خانہ خدیجہ پر ٹھہرے ہوئے تھے اس کے نیچے تو یہ مکان نکلا. اب میری سمجھ میں آیا کہ خدیجہ طاہرہ کسے کہتے ہیں, خالی قدم میرے ان کے گھر میں پہنچے. اور یہ واقعہ یعنی میں تو جانتا ہی تھا لیکن میں نے کبھی اس سے پہلے ممبر پہ اس لیے نہیں پڑھا کہ ثبوت لوگ مانگتے. اور یہ واقعہ جس انداز سے آیا یہ سارے نشانیاں آج بھی آپ مکے میں جا کے ڈھونڈ سکتے ہیں, یہ آدمی اس کی نئی دکان ہے اس کا کارخانہ. ہم اور آپ کو صحیح معنوں میں خدیجہ طاہرہ کے بیٹے ہیں. صحیح بیٹے کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا کہ ہم خالی خدیجہ ہی کو نہیں مانتے ہیں, خدیجہ کی بیٹی فاطمہ زہرا کے نام پہ بھی ہماری جانیں قربان. ہم اگر خدیجہ کے وسیلے سے دعا کریں کیا ممکن ہے غیروں کو اجنبیوں کو جن کا کوئی حق نہیں بنتا ان کو خدیجہ آج بھی اتنا دلوا رہی ہے؟ اے صاحبان ایمان کیوں روزی کے لیے پریشان ہے, کیوں قرضوں کی وجہ سے پریشان ہے, کیوں جاب کی وجہ سے پریشان. خدیجہ طاہرہ کا وسیلہ بارگاہ الہی میں پیش تو کرے. اگرچہ امام معصوم نے اس کا ایک مکمل عمل بھی بتایا لیکن اگر وہ مکمل عمل آپ نہ بھی کر سکیں, مکمل عمل یہ بتائے کہ خانہ خدا کا طواف کرو, طواف کی 2 رکعت نماز پڑھو اور کہو کہ اے خدا ہذا طواف فہاتین رکعت ہدیہ منی, یہ طواف اور یہ 2 رکعت نماز طواف میری جانب سے ہدیہ ہے میری ماں کی خدمت, اور پھر دعا مانگو. لیکن جو لوگ خانہ خدا نہیں جا سکتے اسی دبئی میں، کراچی میں، حیدرآباد میں، لاہور میں، وہ اپنے گھر کی تنہائی کے اندر دو رکعت نماز خدیجہ کے ہدیے کی پڑھ. میں جناب خدیجہ کو ہدیہ پیش کر رہا ہوں یہ نماز، اور پھر ان کے وسیلے سے کہ میں تجھے وسیلہ دیتا ہوں خدیجہ طاہرہ، اس لیے کہ ماں اور ہر صاحب ایمان کی ماں. اور جب کبھی آپ مکہ جائیں تو وہ جو میں نے تیسری حدیث پڑھی تھی ماں کی فضیلت، کہ اگر صحیح جگہ پتہ نہ چلے کہ ماں کہاں، خدیجہ طاہرہ کی قبر تو آج بھی مکے میں، لیکن خدیجہ کے گھر کی بات کر رہا ہوں، تو اندازے سے جہاں پہ یہ جگہ بتائی جا رہی ہے میں نے اتنا بتا دیا، صفا مروہ کے پیچھے وہاں جائیے آپ، خالی ایک انگلی سے نشان قبر بنانے سے اللہ دعا قبول کرتا. تو یہ تو آپ خاصا قریب پہنچ جائیں گے اسی صحن کے اندر. نسخے پہ عمل تو کیجیے اور اس کے بعد آپ دیکھیں. البتہ وہ خدیجہ کے جن کا نام آج بھی چلتا، بارگاہ الہی کے باغ میں اہم ترین وسیلہ خدیجہ طاہرہ تھا. یعنی آپ ایک دعا شہزادی فاطمہ سے کر رہے اور ایک دعا خدیجہ طاہرہ سے کر رہے. فاطمہ کہے گی میری ماں کے پاس ایک سائل آیا، پہلے میں ماں کی خدمت کروں پھر تیرے پاس آتی. ذرا انداز سمجھیے خدیجہ طاہرہ کے وسیلے. اور خدیجہ طاہرہ اتنا دیا اتنا دیا اتنا دیا امت کہ جب تک دیکھیے، غدیر کے اعلان سے پہلے تک مدینے کے اندر اتنی دشمنیاں نہیں تھیں، ویسے پھر بھی منافقین تو اہل بیت کے خلاف تھے ہی، لیکن ظاہری اعتبار سے ابھی رسول اللہ زندہ بھی ہیں اور ابھی غدیر کا اعلان بھی نہیں ہوا. چنانچہ خدیجہ طاہرہ کا اتنا تذکرہ مدینے میں ہوتا، اور خدیجہ مکے میں انتقال کر چکی، مدینے والوں نے خدیجہ کو دیکھا ہی نہیں، مدینے والوں نے وجود خدیجہ سے براہ راست کوئی استفادہ کیا ہی نہیں. دولت خدیجہ مدینے کی مسجد کے بنانے میں بھی آئی لیکن براہ راست استفادہ. بہت تڑپتے تھے مدینے والے کہ یا رسول اللہ، جس ماں نے ہم پر اتنے احسان کیے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں سب کے احسان کا بدلہ دے چکا، خدیجہ کے احسان کا بدلہ نہیں دیا، جس نے اسلام اور رسول اسلام پر اتنے احسان کیے، کیا کوئی ایسا طریقہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنی اس ماں کی خدمت کریں؟ پیغمبر نے وہ جواب بھی نہیں دیا کہ اب کیا طریقہ ہوتا، چلی گئی دنیا سے، یہ نہیں کہا، بس ٹھہرو صبر کر. چار ہجری یا پانچ ہجری کی ایک صبح پیغمبر اپنے دستور کے مطابق نماز پڑھانے مسجد میں آئے. یہ لفظ آپ نے ایسے ہی سن لیا ہوگا، اپنے دستور کے مطابق، اس کا مطلب کیا؟ رسول کبھی بھی نماز پڑھانے براہ راست مسجد میں نہیں آتے، پہلے اپنے گھر سے بیٹی فاطمہ کے گھر جاتے ہیں، فاطمہ کے گھر میں نماز کی تیاری کرتے ہیں، امامہ وہاں پہنتے ہیں، ابا وہاں پہنتے ہیں، موزے وہاں پہنتے ہیں، ہاتھ میں عصا وہاں سے لیتے ہیں، وضو وہاں کرتے ہیں اور پھر مسجد میں آتے ہیں. تو پیغمبر کا دستور یہ ہے کہ اپنے حجرے سے نہیں، تو اپنے دستور کے مطابق مسجد میں آئے. لیکن آج خالی ہاتھ نہیں آ رہے ہیں، گود میں کوئی ہے. لوگوں نے گھبرا کے کہا یا رسول اللہ، یہ وقت نماز ہے، کسے لا رہے ہیں؟ الفاظ میرے ہیں، مفہوم پیغمبر کا، کہا کہ میں تمہارے پرانے سوال کا جواب لے کے آ رہا ہوں. تم پوچھ رہے ہو کہ میں کسے لا رہا ہوں، میں تمہارے پرانے سوال کا جواب لا رہا ہوں. تم کہتے تھے نا کہ خدیجہ کی خدمت کیسے کی جائے، اللہ نے آج صبح مجھے ایک بیٹی عطا کی ہے، ہاذہی مثل خدیجہ، یہ میری بیٹی خدیجہ کی مانند. گھبرا کے لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اس کا نام کیا ہے؟ کہا اس کا نام ہے زینب. یہ زینب خالی ایسا نہیں ہے کہ علی اور فاطمہ کی بیٹی ہے، یہ مثل خدیجہ ایک تحفہ اللہ نے دیا. جس طرح خدیجہ نے اسلام کے لیے ہر شے قربان کر دی، ذرا زینب کو بھی دیکھنا یہ کس طرح سے اسلام کی خدمت کرے گی. تمہارا سوال تھا نا، ہم خدیجہ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، سوال کا جواب مل گیا، یہ مثل خدیجہ. زینب کی عزت کرو گویا خدیجہ کی عزت، زینب کا احترام کرو گویا خدیجہ کا احترام. تو جملے کو الٹا بھی ہم کر سکتے ہیں کہ زینب کے بدن پہ کوڑا، زینب کے بدن پہ کوڑا نہیں، یہ اس گستاخ اور ملعون شخص نے اپنی ماں خدیجہ کے بدن پہ کوڑا مارا. زینب کی چادر نہیں چھینی, یہ اس بیٹے نے اپنی ماں کی چادر پہ ہاتھ ڈال کے اپنی ماں کو بے چادر کا کیا. زینب کے بازوؤں میں رسی باندھ کے بازاروں میں لے جایا گیا. یہ خالی زینب نہیں جا رہی ہے, یہ گستاخ اولاد اپنی ماں کو قید کر کے اور بازوؤں میں رسیاں باندھ کے بازاروں اور درباروں میں لے جا رہی. زینب پر ہر ظلم, براہ راست خدیجہ طاہرہ کا ظلم قرار پایا. وہ زینب کہ واقعاً جس نے یہ بتایا بھی کہ میں کس طرح سے مثل خدیجہ ہوں. ماں خدیجہ نے اسلام کے لیے ہر شے قربان کر دی. کل مرحوم حافظ کفایت حسین صاحب کے جملے کو آگے بڑھا تھا اور وہ جملہ یہ کہ اسلام کے لیے سب سے بڑی قربانی کیا, مال کی قربانی نہیں, جان کی قربانی نہیں, اولاد کی قربانی نہیں, سب سے بڑی قربانی ہوتی آدمی اپنی عزت کی اور احترام کی قربانی ہوتی. خدیجہ طاہرہ نے اسلام کا جب ساتھ دیا تو پورے عرب نے یہ کہہ کے بائیکاٹ کر دی. جن پہ خدیجہ کے احسان تھے, جو بھک منگے خدیجہ کی وجہ سے آج عزت سے بیٹھے, خدیجہ کو سلام تک کرنا بند کر دیا. اور ایک جملہ کہتے ہیں, آج بھی محمد کو چھوڑ دو تم ہماری ملکہ, اور اگر محمد کا ساتھ دو گی تو ہماری کنیزوں سے بھی زیادہ نچلا درجہ ہم تمہیں دیں گے. میں الفاظ نقل نہیں کرتا ابو جہل کے. خدیجہ نے اللہ کے رسول کے لیے مال تو قربان کیا, جان تو دی, اولاد تو دی, لیکن سب سے بڑا امتحان اپنا اسٹیٹس, اپنی فضیلت, معاشرے میں اپنی عزت قربان کر دی. اور یہی قربانی کربلا کے جہاد میں زینب نے دی. مال تو قربان کیا, اولاد تو قربان کی, لیکن اصل امتحان زینب کا یہ. اب اگر کوئی مجھ سے کہہ دے مولانا یہ آپ نے کہاں سے فیصلہ کر دی, اولاد کی قربانی زیادہ بڑی ہے, نہیں, یہ فیصلہ میں نے اپنے امام معصوم کے ایک جملے سے کیا. خالی جملہ سنا رہا ہوں آج کے مسائل پر. مولا سجاد سے پوچھا گیا, آپ کربلا میں بھی تھے, کوفے میں بھی تھے, شام میں بھی تھے, دربار میں بھی تھے, میدان میں بھی تھے, قید خانے میں بھی تھے, اکبر کے کلیجے کے برشی کے وقت بھی تھے, اصغر کے گلے میں تین بھال کے تیر کے وقت بھی تھے, بہنوں کے بازوؤں میں رسی بنتے وقت بھی تھے, پھوپھیوں کی چادر چھنتے وقت بھی تھے. مولا اس پورے امتحان میں سب سے مشکل مرحلہ کیا تھا؟ سجاد نے کیا جواب دیا؟ اکبر کا نام لیا. جب میرا 18 سال کا جوان برچی کا پھل کھا کے گھوڑے سے زمین پہ گر رہا. کیا قاسم کا نام لیا؟ جب میرا 13 برس کا یہ میرے چچا کا وارث گلبدن قاسم گھوڑوں تلے پامال ہوا. میرے استاد اکثر کہا کرتے تھے, مرحوم مولانا جوہر صاحب, لاشے کی پامالی فقط 2 شہدا کی ہوئی, یا آقا حسین کی ہوئی یا قاسم کی ہوئی, باقی سارے لاشے اٹھا لیے گئے. مگر یہاں بھی ایک فرق ہے, حسین کا بدن شہادت کے بعد پامال ہوا, حسن کا لال زندہ تھا. ادھر کے گھوڑے ادھر دوڑے, ادھر کے گھوڑے ادھر دوڑے. آقا سجاد نے کیا کہا؟ کیا یہ کہا کہ جب میرا اصغر ایک بار نہیں 2 بار مارا گیا, فرمولا کے تیر سے الگ شہید ہوا, اور 11 محرم کو شمر لاشا اصغر کی تلاش میں چلا, زمین کربلا میں نیزہ گاڑ کے نکالتا ہے, ایک بار جو نیزہ نکالا ششماہے کا ننا سا لاشا نو کے نیزہ پر, ایک ہاتھ سے اصغر کو پکڑا, دوسرے ہاتھ سے خنجر نکالا, سکینہ پکاری اما رباب میرا اصغر بھیا, 2 مرتبہ مارا گیا. کیا سجاد نے یہ جواب دیا؟ نہیں, سجاد نے صرف ایک جملہ کہا, اشام اشام اشام, اکبر کی برچی بھول سکتا ہوں, اصغر کے گلے کا تیر بھول سکتا ہوں, لیکن شام میری بہنیں, میری پھوپھیاں, میری مائیں بے مقنع و چاد. خدا بندہ ان صاحبان ایمان کے گریے کا واسطہ, انہیں دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما. خداوندہ ان صاحبان ایمان کے صدائے گریے کا واسطہ, یہ آنسو رومال زہرا میں جمع ہو کر روز قیامت ہم سب کی شفاعت کا ذریعہ بنے. خداوندہ ان کے اس گریے کا واسطہ ان کی ساری حاجتیں قبول فرما. خدا بندہ اور اس گریے کا واسطہ جن مصائب پر یہ گریہ کیا گیا ان کا انتقام لینے کے لیے وارث معصومین فرزند خدیجہ زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. خدا بندہ آج کی مجلس میں ہماری ماں کا ذکر ہوا ہے, ماں خدیجہ کا واسطہ ان کے وسیلے سے مومنین اور مومنات کی ساری پریشانیاں دور فرما. آج مصائب ذرا مختصر رہے کیونکہ کل تابوت برآمد ہوگا, کل آقا حسن مشتبہ کی شہادت کی رات ہے تو مصائب بھی زیادہ ہوں گے اور تابوت برآمد ہوگا. ماتم حسین.
اتی